الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. خواتین و حضرات،
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فإنه قد ضل وغوى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. محترم أهل إيمان بھائیو اور بہنوں، ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے آج اپنی پانچویں کلاس کا اور پانچویں درس کا آغاز کر لیا ہے. کل کے درس میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی فرضیت کے بارے میں اور اس کی اہمیت کے بارے میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں بات ہوئی تھی اور ہم نے سنائی تھی احکام الہیہ اور آپ لوگوں نے سن لیا تھا. اور اس میں ہم نے یہ بات بھی سیکھی تھی کہ معروف اور منکر یا دوسری آیت کی روشنی میں ولتکم منکم امتن یدعون الی الخیر, تو اس میں خیر کا مفہوم اور معروف اور منکر کا مفہوم محدود نہیں ہے, کنفائنڈ نہیں ہے کسی ایک خاص شعبے اور زاویے زندگی تک, بلکہ پورے کے پورے دین کو شامل ہے اور پورے کے پورے دینی تعلیمات اس کے مفہوم کے اندر موجود ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی تشریح اور وضاحت کے مطابق خیر کا مفہوم بیان ہوا تھا کہ ہوا اتباع القرآن و سنتی, قرآن اور سنت کی اتباع ہی خیر ہے, قرآن اور سنت کی پیروی ہی معروف ہے اور نیکی ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ نے اردو میں ایک جملہ پڑھا بھی ہوگا سنا بھی ہوگا, کچھ لوگ شاید سمجھتے ہوں گے کہ یہ دوسرے سیاسی نعروں کی طرح شاید کوئی نعرہ ہے, دوسرے کچھ سلوگنز کی طرح کچھ لوگ بیٹھے ہیں اور انہوں نے اپنے کارکنان کو اور اپنے جماعت کے لوگوں کو اور دوستوں کو ایک نعرہ اور سلوگن دیا ہے. وہ ہے مولانا سید ابو الاعلی مودودی رحمہ اللہ کا ایک جملہ. امام مودودی رحمہ اللہ عالم دین تھے اور علماء کرام جو بھی بات کرتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں کرتے ہیں. وہ جملہ جو آپ بار بار سن چکے ہیں کہ قرآن اور سنت کی دعوت لے کر اٹھو اور پوری دنیا پر چھا جاؤ, قرآن اور سنت کی دعوت لے کر اٹھو اور پوری دنیا پر چھا جاؤ, یہ وہ بات ہے جو مولانا مودودی رحمہ اللہ نے اردو زبان میں ہمیں بتائی ہے, لیکن یہ تو در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں. خیر کی تشریح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا اتباع القرآن و سنتی, قرآن اور سنت کی اتباع خیر ہے, یہ بھلائی ہے, اور اس کا دعوت اور لوگوں کو بلانا اور دعوت دینا آپ کا فریضہ ہے. تو یہی بتایا گیا ہے کہ اٹھو اس کے ساتھ, اس کے ساتھ اٹھو کا مفہوم یہ ہے کہ دوسروں کو پہنچاؤ, اپنے آپ کو بھی پہنچاؤ. اب جب یہ پورا کا پورا دین اس میں شامل ہے تو دین اسلام کے تعلیمات میں سے ایک اہم تعلیم شرم و حیا سے متعلق ہے. قرآن و حدیث کی تعلیمات میں سے اور احکامات اور ہدایات میں شرم و حیا کے بارے میں, پردے کے بارے میں بھی کچھ ہدایات ہمیں دی گئی ہے, اور یہ موضوع بھی دیگر موضوعات کی طرح انتہائی اہم موضوع ہے, ضروری موضوع ہے. حیا کی یہ صفت ایسی صفت ہے کہ جب یہ کسی انسان کے اندر موجود ہو, کوئی انسان اس صفت سے جب متصف ہو تو اس کے اندر تمام بھلائیاں آ جاتی ہے, وہ انسان خوبیوں اور بھلائیوں کا ایک مجموعہ بن جاتا ہے صرف حیا کی صفت کی وجہ سے. ظاہر ہے ایمان تو پہلے شرط ہے, ایمان کے بعد تفصیلات ہیں. اور اگر کسی کی زندگی سے حیا کی صفت مفقود ہو جائے,
حیا سے انسان خالی ہو جائے تو پھر اس انسان کی زندگی میں ساری کی ساری خرابیاں در آتی ہیں. وہ انسان خاتون ہے مرد ہے، وہ فرد وہ شخص خرابیوں کا مجموعہ بنتا ہے، برائیوں کا مجموعہ بنتا ہے، ہر قسم کے منکر کا ارتکاب ہوتا ہے، پھر اس کے ہاتھوں سے، اس کے زبان سے، اس کا پورا جسم شر کا ایک مجموعہ بن جاتا ہے صرف اس ایک صفت کے نہ ہونے کی وجہ سے. اور دوسری طرف اس صفت کی موجودگی کی وجہ سے وہ بھلائی کا ایک مجموعہ بن جاتا ہے. تو اس سے معلوم ہوا مختصراً، میں آپ کو اگلے کچھ لمحوں میں اس کی تعریف بھی دے دوں گا جو امام نووی رحمہ اللہ نے اپنے الفاظ میں دی ہے، لیکن سیدھے الفاظ میں، سادہ الفاظ میں، مختصر الفاظ میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ حیا تمام نیکیوں اور خوبیوں کی بنیاد ہے. حیا تمام نیکیوں، خوبیوں، بھلائیوں کی بنیاد ہے. اسی سے پھر آگے بلائیوں کے سرچشمے جاری ہوتے ہیں. شرم و حیا اگر کسی معاشرے میں موجود ہے، اور ظاہر ہے کہ معاشرہ افراد سے بنتا ہے، تو وہ معاشرہ نیک معاشرہ کہلائے گا، وہ معاشرہ صالح اور نیک معاشرہ ہوگا، اس میں ہر طرف محبت اور اعتماد کی ایک فضا ہوگی، ایک دوسرے کی آبرو ریزی کا خطرہ نہیں ہوگا، ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کا اندیشہ نہیں ہوگا. لیکن اگر معاشرے سے یہ صفت مفقود ہو جائے، ختم ہو جائے، انقا ہو جائے، تو وہ معاشرہ اور وہ سوسائٹی، اس میں ہر طرف آپ کو بگاڑ نظر آئے گا اور فساد نظر آئے گا. فساد جب جس معاشرے میں پھیلتا ہے، بگاڑ جس معاشرے میں پیدا ہو جاتا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ معاشرہ شرم و حیا کی صفت سے خالی ہے. یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا فاتك الحیاء فافعل ما شئت او فاصنع ما شئت، جب تو تیری زندگی سے حیا ختم ہو جائے، جب حیا آپ کی زندگی سے ختم ہو جائے، اس کا خاتمہ ہو جائے، تو جو تیرے جی میں چاہے وہ کر لے، پھر جو تو چاہے کرنا، آپ آزاد ہیں کریں، اس لیے کہ بنیادی صفت ختم ہے، وہ احساس آپ کے اندر موجود نہیں ہے، تو آپ کے لیے روک ٹوک والی کوئی چیز اب نہیں رہی. اذا فاتك الحیاء فافعل ما شئت، برا کام جو لوگ کرتے ہیں معاشرے میں، ان کو معلوم بھی ہوتا ہے کہ میں برائی کر رہا ہوں، ان کو معلوم ہے کہ یہ صفت جو ہے اچھی صفت نہیں ہے، لیکن وہ اس میں ملوث ہے، وہ عملاً کر رہا ہے، لیکن گناہگار سے گناہگار فرد بھی ایسے افراد ہیں اور اکثریت ہیں، انسان کی فطرت ہے ایسی کہ وہ ایسے کام کوشش کرتا ہے کہ لوگوں سے چھپ کر کرے، کوشش اس کی ہوتی ہے کہ تخلیے میں کرے، کام تو برا ہے، گناہ ہے، برائی ہے. میں نے اکثریت کا لفظ استعمال کیا ہے، کچھ ایسے بھی بدقسمت لوگ ہو سکتے ہیں دنیا میں کہ وہ اس لیول تک پر پہنچ چکے ہوتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے بھی کرتے ہیں، لیکن اکثریت، انسانی فطرت ایسی فطرت ہے کہ جس میں وہ برائی کو سمجھتا ہے اور کرتا ہے، اس کو ملوث ہے اس میں، تو لوگوں سے چھپنے کی وہ کوشش کرتا ہے، اس کو حیا آتی ہے لوگوں سے، انسانوں سے، معاشرے کے افراد سے اس کو حیا آتی ہے، تو کوشش اس کی ہوتی ہے کہ وہ اس کا ارتکاب اگر کرے تو تخلیے میں کرے، الگ ہو کر کرے. لیکن محترم بھائیوں اور بہنوں، سب سے زیادہ حیا کس سے آنی چاہیے؟ سب سے زیادہ حیا تو رب العالمین سے آنی چاہیے. رب العالمین کہا ہمارے اوپر حق ہے یہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، نعمتیں دی ہیں، وہ ہاتھ جن ہاتھوں سے ہم گناہ کرتے ہیں یہ ہاتھ تو ہمیں اللہ نے دیے ہیں، وہ زبان جس سے ہم فحش زبان استعمال کرتے ہیں، غلط زبان استعمال کرتے ہیں، کسی کی بے عزتی کرتے ہیں، آبرو ریزی کرتے ہیں، یہ سارا جسم، یہ نعمتیں، یہ تو اللہ نے دی ہے، اس اللہ کے سامنے، خالق کائنات کے سامنے ہم گناہ کرے، ایسے انسان سے زیادہ نرم سے نرم الفاظ کہیں، جو بھی الفاظ کہیں، اور لفظ تو نہیں ہے ہمارے ساتھ سوائے بے حیا کے، کہ بے حیا ہے، حیا نہیں ہے اس میں، حیا سے عاری ہے، اپنے خالق کے سامنے کر رہا ہے، اور یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ خالق کائنات کی اس دنیا میں اور اس کائنات میں کوئی ایسا گوشہ میں ڈھونڈ لوں گا کہ جہاں وہ مجھے نہ دیکھ رہا ہو، نہ دیکھ سکتا ہو، جہاں اللہ کی نظر نہیں پڑتی میرے اوپر، ایسا تو کوئی گوشہ نہیں ہے، کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس لیے احادیث میں یہ بھی آتا ہے، مفسرین، محدثین، علماء نے سمجھانے کے لیے یہ بھی کہا ہے اور احادیث کی روشنی میں کہا ہے کہ اگر تو کوئی گناہ کرنا چاہے تو پھر آپ ایسی جگہ ڈھونڈیے، کریں پھر آپ بے شک کریں وہ کام، لیکن ایسی جگہ تلاش کیجئے کہ جس جگہ اور جس مقام میں اللہ رب العالمین کی نظروں سے اوجل ہو سکو، یا پھر کوئی ایسا گوشہ ڈھونڈ لیجئے کہ جس کے بارے میں آپ کو یقین ہو کہ یہ اللہ کے کائنات سے باہر کوئی جگہ ہے، یعنی باقی سب کے سب تو اللہ کے کائنات میں ہیں اور اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ کے قبضے میں ہے، لیکن یہ ایک ایسا گوشہ ہے، ایسی جگہ ہے کہ جو اللہ کے قبضے میں نہیں ہے اور اس کی قدرت اس کو شامل نہیں ہے، تو ایسی اگر کوئی جگہ ہے تو کریں گناہ۔ تو اپنے رب سے انسان کو حیا آنی چاہیے، یہی وجہ ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو مخاطب کیا سمجھانے کے لیے کہ آپ کو چاہیے، اور اس کے ذریعے ہم سب کو کہا کہ کسی دوسرے کے سامنے آپ اپنا ستر نہ کھولیے، پردہ نہ کھولیے، انسانوں کے کپڑے اور لباس نہ اتاریے کسی کے سامنے، جو آپ کے جسم کے اعضاء ہیں جو چھپے رہنے چاہیے، اس کی تفاصیل آپ کو معلوم ہے، میں جان بوجھ کر اس درس میں ان دیگر تفصیلات میں جانا نہیں چاہتا، ہمیں سیدھا سادہ پیغام چاہیے، مجھے چاہیے، سب سے پہلے مجھے چاہیے، اور عمل کی دعا بھی کرنی چاہیے، ورنہ یہ تو ایک لمبا موضوع ہے، جسم کے کون سے اعضاء ہے جس کا پردہ ہونا چاہیے، ستر ہونا چاہیے، اس پہ بات ہو سکتی ہے، اس کی تفصیلات بھی ہے، لیکن میں جان بوجھ کر وہ مغز بتانا چاہتا ہوں آپ کو بھی اور اپنے آپ کو بھی عمل کی نیت سے۔ تو اس صحابی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کسی اور کے سامنے ستر نہ کھولیے اپنا، کپڑے کسی اور کے سامنے، مثال ہے کپڑوں کی، لباس کی، نہ اتاریے۔ اس شخص نے آگے کہا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں تخلیے میں بھی الگ لوگوں سے چھپ کر کسی پرائیویسی میں، الگ جگہ میں بھی میں اپنے لباس نہ اتاروں، کپڑے نہ اتاروں، کیا اس کی بھی اجازت نہیں ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاللہ احق ان یستحیا منہ، فاللہ احق ان یستحیا منہ، اللہ تو زیادہ اس کا حقدار ہے کہ اس سے حیا کی جائے۔ اب اس میں ضرورت کے وقت تو انسان ظاہر ہے، میں اس میں نہیں جانا چاہتا، واضح چیز کو کیسے واضح کریں، وہ تو واضح ہے کہ انسان کو ضرورت پڑتی ہے غسل کی، انسان کو ضروریات پڑتی ہے، وہ تو ہے اپنی جگہ، ویسے بغیر ضرورت کے ایک انسان کہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، میں ویسے کپڑے اتار لیتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ فاللہ احق ان یستحیا منہ، اور یہ بھی فرمایا کہ فرشتے بھی آپ کے ساتھ ہیں، فرشتے بھی آپ کے ساتھ ہیں، فرشتے بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں، نیکیاں لکھنے والی فرشتے بھی ہیں، یہ تو ہمارا عقیدہ ہے، اور جو برائیاں ہیں وہ سارے کے سارے فرشتے وہ ہمارے ساتھ ہیں، اور کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں انسان چھپ سکے۔ قرآن کریم سورۃ رعد آیت نمبر 10 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وصارب بالنہار، تم میں سے کوئی خواہ زور سے بات کرے یا وہ آہستہ بات کرے، کوئی رات کی تاریکی میں چھپا ہوا ہو یا دن کی روشنی میں چل رہا ہو، سب اللہ رب العالمین کے لیے یکساں ہے اور برابر ہے۔ یہ نہ کہے کوئی کہ جناب میں تو روشنی میں نہیں ہوں، اندھیرے میں ہوں، شاید مجھے نہ دیکھ رہا ہو۔ یہ کوئی نہ کہے کہ میں تو بڑے ہلکے آواز سے اور بہت آہستگی سے بات کر رہا ہوں۔ سورۃ رعد کی اس آیت کی روشنی میں آپ آہستہ بولے، زور سے بولے، روشنی میں چلے یا رات کی تاریکی میں آپ رہیں، اللہ رب العالمین آپ کو دیکھ رہا ہے۔ تو جب دیکھ رہا ہے تو آپ نے اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے بچنا ہے۔ نافرمان سب سے بڑا بے حیا ہوتا ہے، حیا سے عاری ہوتا ہے، نافرمان، نافرمانی کرنے والا، بغاوت کرنے والا۔ اللہ رب العالمین کی احکامات سے بغاوت کرنے والا۔ سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، عن سالم بن عبداللہ عن ابیہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر علی رجل من الانصار وهو يعز اخاه فی الحیاء فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعه فإن الحیاء من الایمان، دعه فإن الحیاء من الایمان۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک انصاری شخص کے اوپر سے ہوا، انصاری شخص تھا، اور وہ انصاری اپنے بھائی کو حیا کے بارے میں نصیحت کر رہا تھا، حیا کے بارے میں اس کو ترغیب دے رہا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعہو فإن الحیاء من الایمان۔ اس کی دو تشریحات ہیں، ایک تشریح تو یہ ہے کہ وہ حیا سے عاری تھا تو اس کو حیا کی ترغیب دی جا رہی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوڑ دیجئے اس کو، حیا تو ایمان میں سے ہے، یعنی اگر حیا اس کے اندر نہیں ہے تو یہ تو ایمان سے عاری ہو رہا ہے۔ اور دوسری اس کی مفہوم یہ بیان ہوا ہے کہ اس کو حیا کی ترغیب دی جا رہی تھی تو فرمایا دے دو ترغیب حیا کی، ترغیب حیا کی دے دو، بتا دو اس کو، نصیحت کرو اس کو، اس لیے کہ فإن الحیاء من الایمان، حیا تو ایمان کی شاخ ہے، حیا تو ایمان میں سے ہے، حیا تو مطلوب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحیاء لا یأتی الا بخیر، الحیاء لا یأتی الا بخیر، حیا کی صفت بہتری ہی لاتی ہے، حیا کی صفت بھلائیوں کا سرچشمہ ہے۔ وہ میں نے جو پہلے شروع میں باتیں رکھی تھی، اپنے الفاظ میں رکھی تھی، وہی مفہوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کی روشنی میں بتا دیا کہ نیکیوں کا سرچشمہ ہے، تو کہاں سے یہ بات ہم کہہ رہے ہیں؟ یہ بات تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں بیان ہو رہی ہے کہ الحیاء لا یأتی الا بخیر، حیا بھلائیوں کا سرچشمہ ہے، حیا اپنے ساتھ نہیں لاتی مگر خیر ہی لاتی ہے۔ اب کس چیز کا نام ہے، تعریف کیا ہے، مفہوم تو سمجھ میں آ گیا۔ امام نووی رحمہ اللہ، امام محی الدین نووی رحمہ اللہ، جو شارح مسلم ہے، مسلم شریف کی شرح لکھی ہے، بڑے عالم ہے اور ریاض الصالحین کے بھی مصنف ہے، اس ریاض الصالحین نامی کتاب میں اس نے حیا کی حقیقت بیان کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حقیقت الحیاء خلق یبعث علی ترک القبیح وَيَمْنَعُ مِنَ التَّقْصِيرِ فِي حَقِّ ذِي الْحَقِّ. حیا ایک ایسی صفت ہے جو انسان کو برا کام نہ کرنے پر ابھارتی ہے، ایک ایسی صفت ہے کہ برا کام، گناہ کا کام نہ کرنے پر، اس سے منع کرنے پر ابھارتی ہے انسان کو، اس سے منع کرنے پر انسان کو باعث بنتی ہے. اور اہل حق کے حق کی ادائیگی میں کوتاہی سے یہ حیا انسان کو روکتا ہے. جو صاحب حق ہے، اور وہ صاحب حق کون ہے؟ سارے کے سارے بندے اور انسان اور مخلوق ایک دوسرے پر ان کے حقوق ہے. حقوق العباد کا تھوڑی بہت مثالیں آئی تھی آپ کے سامنے پچھلے درسوں میں. تو جو صاحب حق ہے، جس کے اوپر اس کا حق بنتا ہے کوئی، تو اس حق کی ادائیگی میں کوتاہی سے حیا انسان کو روک لیتا ہے. کوتاہی نہ کرو، حق ادا کرو، حق تلفی نہ کرو. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ. حیاء ایمان میں سے ہے، اور یہ ایمان انسان کو جنت میں داخل کرنے والی ہے، صفت ہے. والبغاء من الجفاء والجفاء فی النار. اور بے حیائی، فحاشی، یہ نافرمانی میں سے ہے، جفا میں سے ہے، نافرمانی میں سے ہے. اور نافرمانی انسان کو جہنم کی آگ میں داخل کرنے والی ہے. تو آگ سے اگر بچنا چاہو تو نافرمانی سے بچو، اور جنت میں اگر داخل ہونا چاہتے ہو تو حیا کی صفت اختیار کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الایمان بضع وسبعون شعبۃ. ایمان کے 70 سے کچھ اوپر شاخیں ہیں، شعبے ہیں، اقسام ہیں. اعلاها قول لا الہ الا اللہ. اس میں سے سب سے بڑا شعبہ وہ یہ قول ہے بندے کا، کہ وہ یہ کہے کہ نہیں ہے عبادت کے لائق کوئی بھی سوائے اللہ کے. لا الہ الا اللہ کا کلمہ یہ ایمان کا اعلی اور اوپر کا شعبہ ہے. اور وہ ادناها اماتۃ الاذی عن الطریق. اس میں سے ادنا شعبہ وہ راستے سے، مسلمانوں اور انسانوں کے راستے سے کوئی تکلیف دے چیز کو ہٹانا ہے. وہ چیز جو انسان کو تکلیف دے سکے، باعث بن سکے، کوئی بھی چیز اس کو کوئی راستے سے ہٹا لے، تو یہ بھی ایمان کی ایک شاخ ہے، ایمان کا ایک شعبہ ہے. لیکن آگے فرمایا: والحیاء من الایمان. اور حیا ایمان میں سے، الگ سے بتایا. ورنہ شروع میں تو بات آ گئی کہ ایمان کی شاخیں ہیں، اقسام ہیں، اعلی شاخ یہ ہے اور اعلی شعبہ یہ ہے، ادنا یہ ہے. لیکن حیا کی اہمیت بتانے کے لیے الگ سے بتایا کہ والحیاء من الایمان. حیا تو ایمان ہی ہے، ایمان میں سے ہے. حدیث میں آتا ہے: ان لکل دین خلق وخلق الاسلام الحیاء. ہر دین کا کوئی اخلاق ہوتا ہے، اور اسلام کا اخلاق جو ہے وہ حیا ہے. اب آگے حضرات، میں نے جو قرآن کریم کی آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں سے وہ چند عملی مثالیں ہیں اور عملی احکامات ہیں کہ جن کے اوپر عمل کرنے سے ایک انسان با حیا کہلایا جا سکتا ہے، اس کے اندر حیا کی صفت پھر پائی جاتی ہے. اور اگر عاری ہو جائے انسان اس صفت سے تو وہ بے حیائی کے راستے پر چل پڑتا ہے. یا ایھا الذین آمنو. اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو. سیدھا سیدھا پیغام ہے، کوئی تشریحات کی ضرورت نہیں ہے. میں دوبارہ تکرار سے بتاتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو پہلے سناتا ہوں استحضار کے ساتھ، آپ بھی اس لیے اس نیت اور اس استحضار کے ساتھ سنیں کہ اللہ رب العالمین، یہ رات کا پہر ہے، رب العالمین کا کلام ہے، ہمیں مخاطب کر رہا ہے ہمارا رب، خواتین بھی بیٹھی ہیں، مرد بھی بیٹھے ہیں، بھائی بھی ہیں، بہنیں بھی ہیں، اور سارے اہل ایمان ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان لا چکے ہو، ایمان لانے والو، اے ایمان لانے والو، اے ایمان لانے والیوں، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اپنے گھروں کے سوا دوسرے کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو. آپ کو روک دیا گیا، اپنے گھروں کے سوا دوسروں کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو. حتیٰ یہاں تک، حتیٰ یہاں تک، تستأنسوا، کہ تم اجازت نہ لے لو، وتسلموا علی اہلہا، اور گھر والوں پر سلام نہ بھیج لو. اس کو کہتے ہیں سلام استئذان، اجازت طلب کرنے والا سلام، یعنی اجازت طلب کیے بغیر کسی کے گھر میں داخل نہ ہو جاؤ. اس میں یوں بھی کہا جا سکتا تھا کہ حتی تستأذنوا، جب تک تم اذن طلب نہ کرو، لیکن اس کی جگہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں قرآن میں تستأنسوا، جو انس سے ہے، انس سے، محبت سے، جب تک کہ آپ اپنے بھائی کے بارے میں ان کا انس معلوم نہ کر لو، ان کی محبت کا اندازہ آپ کو نہ ہو جائے کہ میرے آنے سے خوش ہے یا میرے آنے سے اس کو تکلیف ہے اس وقت میں. جب یہ معلوم کر لو کہ ہاں میرا آنا اس کو ناگوار نہیں ہے، باعث تکلیف نہیں ہے، تو پھر اندر داخل ہو جاؤ، اور سلام کے بعد وہ آپ کو اجازت دے گا تو داخل ہو جاؤ. اب اس سے کتنی بڑی ایک رکاوٹ ڈالی گئی اور کتنا بڑا وہ دروازہ بند کر دیا گیا کہ شاید انسان کو ایسے کام کی طرف لے جائے جو بے حیائی کا ہی کام ہوگا. اس لیے کہ انسان کے بارے میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابلیس اور شیطان انسان کے جسم میں ایسے گردش کرتا ہے جس طرح خون انسان کی رگوں میں دوڑتا ہے. ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، یہ طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے، توقع ہے کہ تم نصیحت حاصل کر لو گے، تم سمجھ لو گے کہ اس میں آپ کا فائدہ ہے، اس میں نقصان آپ کا نہیں ہے. اور آگے فرمایا وتسلموا، جب تک تم گھر والوں پر سلام نہ بھیج لو. جاہلیت میں عربوں کا جو طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ وہ دروازے پہ آ کے کہتے تھے کہ حییتم صباحا حییتم مساء، صبح بخیر شام بخیر، گڈ مارننگ کہہ لیں، گڈ نائٹ کہہ لیں، صبح بخیر شام بخیر، اور پھر اجازت لیے بغیر ان کی طرف سے آنے یا نہ آنے کا سنے بغیر سیدھے گھروں میں گھس جاتے تھے. تو جب گھروں میں گھستے تھے، اس طرح گھسنا ہی کہتا ہے اس کو، بغیر اجازت کے اندر داخل ہوتے تھے، تو کئی مرتبہ خواتین کے اوپر، عورتوں کے اوپر ان کی نگاہیں ایسی حالت میں پڑتی تھی جو نامناسب حالت، جو جس میں پردہ کیا جانا چاہیے خاتون کو، جس شکل میں خاتون کو دیکھنا مناسب نہیں ہے. یہ سارا جو ہونے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت جب قرآن کریم کی آیت کی روشنی میں آئی، یہ حکم نازل ہوا، تو حکم بتایا گیا اور اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند ہدایات اور قواعد مزید بھی بتا دیے، چند مزید اصول بتا دیے، قواعد بتا دیے، کہ یہ بات تو سیدھی اور سادہ بات ہے کہ جب تک اذن نہ ملے داخل نہ ہو جاؤ، لیکن اس سے اخذ کردہ قواعد اصول، اس میں سے پہلا اصول یہ بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تخلیہ کا حق جو ہے یہ صرف گھروں میں داخل ہونے تک محدود نہیں ہے، کہ انسان کو گھر میں تخلیہ کا حق ہے، وہاں اگر گھروں میں جاؤ تو پوچھ لو ورنہ نہ جاؤ، اس کو عام اور جنرلائز کر دیا کہ انسان کا یہ حق ہر جگہ پہ اس کو ملنا چاہیے. اس کی مثالیں آپ تلاش کیجئے. کسی کا ایک خط ہے, خط لیٹر, آج کل تو اس کا کم ہو گیا ہے, ای میلز لوگ بیچتے ہیں اور چیزیں بیچتے ہیں. آپ کا بس چلے ایس ایم ایس لے لے, میسیجز. آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات موبائل فون سامنے پڑا ہوتا ہے, ایک دوست جو ہے بغیر پوچھے اٹھا لیتا ہے, اس میں تلاش کرتا رہتا ہے, میسیجز ہوتی ہے, جو بھی چیزیں ہوتی ہیں, یہ ساری کی ساری چیزیں, یہ وہ اس انسان کی پرائیویسی ہے, یہ اس کا حق ہے. اگر آپ بغیر اجازت اس کے موبائل سے کھیلتے رہتے ہیں اور اس کی وہ چیزیں معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ جو وہ نہیں بتانا چاہتا آپ کو, آپ اس کے خطوط دیکھتے ہیں کہ جو اس کا حق ہے کہ وہ تخلیے میں رہے, آپ کا بس چلے ای میلز کو ڈھونڈنے کی اور سرچ کرنے کی, وہ یہ ساری کی سارے اور اس کے مثالیں آپ ڈھونڈتے رہیے اور بھی ڈھونڈتے رہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی اس کی اجازت کے بغیر کسی کو حق نہیں پہنچتا. حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل البصر فلا اذن, اذا دخل البصر فلا اذن. سنن ابو داود میں یہ حدیث آئی ہے کہ جب انسان کی نگاہ داخل ہو گئی کسی گھر میں کسی جگہ, تو پھر داخل ہونے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہے. اجازت تو اس لیے ہے کہ انسان کی نگاہ نہ پڑے, اجازت تو اس لیے ہے کہ انسان اندر داخل نہ ہو جائے جب تک اس کو اجازت نہ ملے. آپ نے آواز تو دے دی, آپ نے تسلام تو ڈال لیا, لیکن آپ کی نظر بھی پڑ گئی, اور وہ نظر جو ہے ایک تو اتفاقی ہوتی ہے, آپ کی بالکل قصد کے ساتھ اور انٹینشنلی پڑ گئی, تو پھر فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ فلا اذن, اب اذن لینے کی کیا ضرورت رہ گئی, اب اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک طریقہ تھا, سنت تھی, کہ جب کسی کے ہاں تشریف لے جاتے تو عین دروازے کے سامنے کھڑے نہیں ہوتے تھے, بلکہ یا دائیں طرف جا کے کھڑے ہوتے تھے یا بائیں طرف, اور کھڑے ہو کر السلام علیکم کے الفاظ سے اجازت طلب فرمایا کرتے تھے. ایک مرتبہ سلام جواب نہیں آئے, دوسری مرتبہ, تیسری مرتبہ, اور اگر تیسری مرتبہ بھی جواب نہیں آیا تو بغیر محسوس کیے اور بغیر ناراض ہوئے واپس پلٹتے تھے کہ شاید صاحب خانہ اس وقت اس حالت میں نہیں ہے کہ وہ مجھے مل سکے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والدخول علی النساء, خبردار, جان لو, سیکھ لو, سمجھ لو, عورتوں میں اور خواتین میں اچانک داخل نہ ہوا کرو. خواتین کی مجلس میں اور ان کے تخلیے میں اچانک بغیر پوچھے قیود و شروط کے ساتھ داخل نہ ہوا کرو. فقال رجل من الانصار, انصار میں سے ایک صاحب نے پوچھا, ایک انصاری صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افرأیت الحموا, اے اللہ کے رسول, دیور یا جھیٹ کے بارے میں کیا حکم ہے اور کیا خیال ہے, دیور کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمو الموت, الحمو الموت, دیور تو موت ہے, دیور ہی تو موت ہے. اس سے آگے ہم کیا تفصیلات تلاش کریں, اس سے کس عالم کی طرف رجوع کریں کہ خواتین بھی کہیں کہ جناب سمجھ میں بات نہیں آئی, ذرا مزید تشریح کیجئے, تو مزید تشریح کہاں سے میں کروں؟ میری تو یہ عادت ہے, میں کوشش کرتا ہوں کہ علماء کے اقوال آپ نے محسوس کیا ہوگا, وہ جاننے والے ہیں, وہ بھی میں بہت کم دیتا ہوں. اصل جو پرائمری سورسز ہیں, بنیادی ابتدائی دو سورسز جو ہیں, مصادر ہیں, وہ قرآن و حدیث ہے. قرآن و حدیث سے بڑھ کر انسان کون سا ریفرنس دے دے, کیا حوالہ انسان دے کہ انسان پوچھے کہ جی میری تسلی نہیں ہو سکی, مجھے سمجھ نہیں آئی, ذرا مزید تشریح کیجئے, مزید کیا تشریح کروں؟ سنن ابو داؤد حدیث کی مستند کتاب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یہ، اور میں وہ الفاظ عربی کے الفاظ بھی اس لیے سناتا ہوں اپنے آپ کو اور آپ کو کہ وہ پورا ایک تصویر ہمارے سامنے آ جائے. اس کے بارے میں یہ بھی شامل ہے کہ انسان کی نگاہ نہ پڑے تو اگر کوئی ایسا فرد ہے کہ جو دیکھ نہیں سکتا اور وہ اندھا ہے، سماعت اور بینائی سے محروم ہے، تو اس کے بارے میں کیا وہ بلا اجازت گھر میں داخل ہو سکتا ہے؟ وہ تو دیکھ نہیں سکتا. تو مفسرین اور محدثین نے ڈرائیو کی ہے، حکم نکالا ہے اور سمجھا ہے اور پھر ہمیں سمجھایا ہے کہ ایسی صورت میں اس کے کان تو صحیح ہیں اور وہ گھر والوں کی باتیں سن سکتا ہے. بغیر اجازت کے ایک انسان جا کے کہیں بیٹھیں، دوسرے کو احساس نہیں ہے اور وہ اپنے ایسی باتیں وہ کر رہا ہے جو شاید اس کے سامنے وہ نہ کرے، اس سے اجتناب کرے، تو اس کے کان ان باتوں کو سن سکتے ہیں، وہ یہ باتیں سن سکتا ہے، لہذا بینائی سے محروم فرد بھی بغیر اجازت کسی کے ہاں نہ جائے اور کسی کے ہاں نہ بیٹھے. اجازت لینے کا یا حکم، یہ حکم جو ہے یہ صرف دوسرے کے گھروں تک محدود نہیں ہے، بلکہ اپنے گھر میں بھی انسان اگر جائے تو اپنی ماں، اپنی بہنیں، اس کی مائیں وہاں موجود ہیں جن سے پردہ نہیں ہے. ماں سے کیا پردہ ہوگا اور اپنی بہن سے کیا انسان پردہ کر سکے گا، لیکن وہاں بھی اگر انسان داخل ہو تو اسی سے یہ استنباط کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے کہ ان کے پاس بھی جانے کی صورت میں انسان اجازت لے، یعنی السلام علیکم کہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا میں اپنی ماں کے پاس جانے کے لیے بھی اجازت طلب کروں؟ کیا مجھے اپنی والدہ کے پاس جانے کے لیے بھی اجازت لینی پڑے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ماں کے پاس جانے کے لیے بھی اجازت طلب کرو، اجازت مانگو، السلام علیکم کہو، اجازت لے لو. اس صحابی نے آگے پھر پوچھا کہ میں تو اپنے والدہ اور اپنی ماں کی خدمت کرتا رہتا ہوں، میرے علاوہ تو کوئی اس کا خادم نہیں ہے، خدمت کرنے والا نہیں ہے، یعنی بہت فریکوینٹلی اور بہت تسلسل کے ساتھ میں جاتا رہتا ہوں اور اس کی مدد کرتا رہتا ہوں، تو کیا پھر بھی میں اجازت طلب کروں گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتحب ان تراها عریانۃ، اتحب ان تراها عریانۃ، کیا تو یہ پسند کرے گا، چاہے گا کہ تو اپنی ماں کو اور اپنے والدہ کو برہنہ حالت میں دیکھ لے، کپڑے اس کے نہیں ہے، اس کا کچھ حصہ نہیں ہے، یا ایسی حالت میں ہے کہ وہ مناسب نہیں ہے، کیا تو چاہے گا ایسا؟ کوئی نہیں چاہتا. اس لیے اپنے والدین کے پاس جو سب سے بڑا رشتہ ہے، بہنیں ہیں اور رشتہ دار ہیں، وہاں پر جانے کے لیے اجازت طلب کیا کرو. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، یہ صحابی رسول ہے، صحابی رسول نے رسول اللہ سے سیکھا ہے، علیکم ان تستأذنوا علی امہاتکم و اخواتکم، علیکم ان تستأذنوا علی امہاتکم و اخواتکم، آپ کے اوپر لازم ہے، آپ کے اوپر واجب ہے، لازم ہے، فرض ہے کہ ماؤں کے پاس اور بہنوں کے پاس جانے سے پہلے اجازت طلب کرو، پوچھ لیا کرو، پھر وہاں داخل ہو جاؤ. اب اس میں وہ بات دوبارہ میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا کہ محدثین، مفسرین، فقہا نے وہ صورت اس سے ایگزمپٹ کر دی ہے، مستثنا کر دی ہے کہ مثلا کسی گھر میں اچانک آگ لگ جائے، وہاں اجازت کی ضرورت نہیں ہے، فوراً جاؤ وہاں مدد کرو، فوراً مدد کے لیے پہنچو. کہیں پہ کوئی ایسا حادثہ ہو جائے، حادثے کی کئی صورتیں ہو سکتی ہے کہ جس میں انسان کا یہ کامن سینس اس کو بتاتا ہے اور شریعت بھی اجازت دیتی ہے کہ وہاں اگر اجازت طلب کرو گے، کھڑے رہو گے تو نقصان ہو جائے گا، لیکن نارمل حالات میں، عام حالات میں آپ نے پوچھنا ہوگا. شروع میں جب یہ استیذان کا قاعدہ نہیں آیا تھا تو لوگ ان آداب سے واقف نہیں تھے. ایک دفعہ اور ایک مرتبہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں آیا اور دروازے پر کھڑے ہو کر پکارنے لگا، اور اس نے کہا اعلجو یا رسول اللہ، اعلجو کیا میں داخل ہو سکتا ہوں؟ بلکہ اعلجو کا معنی یوں اگر کیا جائے تو زیادہ مناسب ہوگا، کیا میں گھس سکتا ہوں؟ ادخلو کا لفظ بھی ہے، اعلجو کا بھی لفظ ہے، آپ صاحب زبان لوگ ہیں، آپ کو زیادہ یہ تعبیرات کا پتہ ہے. تو ادخلو کی جگہ اس نے کہا اعلجو، کیا میں اندر گھس سکتا ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون سے کہا، کتابوں میں آیا ہے لونڈی تھی اور وہ تھی ان زمانے میں اجازت تھی، روزہ اس کا نام تھا روزہ، اس سے فرمایا کہ یہ شخص اجازت مانگنے کا طریقہ نہیں جانتا، اس کو طریقہ نہیں آتا کہ کس طرح اجازت لی جائے، ذرا اٹھ کر جاؤ اور اس کو بتاؤ. یہ تعلیم ہے، ہمارے لیے بھی تعلیم ہے، ذرا اٹھ کر جاؤ اس کے پاس اور اس کو بتاؤ کہ یوں کہا کرو کہ السلام علیکم اادخلو، السلام علیکم اادخلو، آپ پر اللہ کی سلامتی ہو، کیا میں داخل ہو سکتا ہوں؟ یہ وہ عملی تعلیم ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دی ہے. تین مرتبہ اگر جواب نہ ملے تو واپس آ جاؤ. ایک مرتبہ یہ بھی سن لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کی محبت بھی اس میں جھلکتی ہے. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تشریف لے گئے، ان کے گھر تشریف لے گئے، تو دروازے پہ کھڑے ہو کر فرمایا السلام علیکم، جواب نہیں آیا. دوسری مرتبہ کہا السلام علیکم، جواب نہیں آیا. تیسری مرتبہ جب کہا السلام علیکم اور جواب نہیں آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے. جب واپس ہوئے تو سعد ابن عبادہ دوڑ کر دروازے پر آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کی آواز سنی تھی لیکن میں آہستگی سے جواب دے رہا تھا وعلیکم السلام، اس لیے کہ میری خواہش تھی کہ آپ بار بار مجھ پر سلام ڈالیں. اس میں تو دعا ہے، یہ تو سلامتی کی دعا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے دعا ہے. تو یا رسول اللہ، میں سن رہا تھا اور آہستگی سے جواب بھی دے رہا تھا لیکن میں جان بوجھ کر خاموش اس لیے تھا کہ آپ بار بار مجھے دعائیں دیں. تو السلام علیکم تین مرتبہ، اجازت نہ ملے تو انسان واپس آ جائے. یہ خرابیوں کو روکنے کے لیے اصول ہے، قواعد ہے. پھر فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، مومن مردوں کو کہو، خواتین کا ذکر بعد میں ہے، مومن مردوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں یا اپنے نگاہوں کی حفاظت کریں. نیچے رکھنے کی بجائے زیادہ مناسب ترجمہ یہ ہے کہ اس کی حفاظت کریں. حفاظت کبھی نیچے دیکھنے سے ہوتی ہے، کبھی دائیں طرف، کبھی بائیں طرف، کبھی کسی بھی طریقے سے حفاظت کریں. وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی آپ عزت کی اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے، یعنی گناہ سے دور رہے. بالعموم تو ہماری خیال ہمارا یہ ہوتا ہے کہ یہ پردہ اور حیا، اس کا حکم شاید خواتین کے لیے ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں، یہ سوچتے ہیں، لیکن یہاں پر حکم سب سے پہلے مردوں کو ہے، اس کے بعد خواتین کو ہے. اس لیے کہ بے حیائی کی طرف لے جانے والی سب سے پہلی چیز انسانی نظر ہوا کرتی ہے. انسانی نظر وہ چیز ہے کہ جو بالکل ایک ابتدائی مرحلہ ہے، ابتدائی سٹیپ ہے کہ انسان کو پھر آگے بے حیائی کی طرف لے جاتی ہے. اس لیے فرمایا کہ یغضوا من ابصارہم، اپنی نظروں کی اور نگاہوں کی حفاظت کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر کے بارے میں فرمایا کہ النظر سہم من سہام ابلیس، النظر سہم من سہام ابلیس مسموم، من ترکہا مخافتی ابدلتہ ایمانا یجد حلاوتہ فی قلبہ. یہ جو انسانی نگاہ ہے اور یہ نظر، یہ شیطان کے زہر آلود تیروں میں سے ایک تیر ہے، شیطان کی زہر آلود زہر لگے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ جس انسان نے اپنی نگاہ کی حفاظت کی میرے خوف کی وجہ سے، اللہ رب العالمین فرماتے میری خوف کی وجہ سے نظروں کو بچایا، حفاظت کی، تو ابدلتہ ایمانا یجد حلاوتہ فی قلبہ، اس کے بدلے میں اس کو ایسا ایمان دے دوں گا، ایسے ایمان سے مزین کر دوں گا اس کو کہ اس کی حلاوت اور مٹھاس وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا، اس ایمان کی مٹھاس وہ محسوس کرے گا اپنے دل میں اور اپنے قلب میں۔ سورہ مومن آیت نمبر 19 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ نگاہوں کی چوری تک سے واقف ہے، نگاہوں کی خیانت سے واقف ہے، اور وہ راز تک جانتا ہے جو سینوں نے چھپا رکھے ہیں، وہ راز بھی اللہ جانتا ہے جو انسانی سینوں نے چھپائے ہوئے ہیں۔ وَيَحْفَظُ فُرُوجَهُمْ، اور اس کے بعد پھر مؤمنات اور مسلمات کو حکم ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، عورتوں کے لیے بھی غض بصر کے وہی احکام ہیں مردوں کے لیے ہیں، کچھ فرق ہیں اس میں، لیکن غض بصر دونوں کے اوپر لازم ہے۔ ام سلمہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی تھی، دونوں امہات المومنین ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، امہات المومنین ہیں، دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان پاس بیٹھی ہوئی تھی کہ اس اثنا میں حضرت عبداللہ ابن مکتوم صحابی تشریف لائے کہ جو نابینا تھے، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم تشریف لائے جو نابینا تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احتجبا منہو، احتجبا منہو، دونوں کو خطاب کیا، حجاب کر لو عبداللہ ابن ام مکتوم سے۔ انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیس الاعمى لا یبصرنا ولا یعرفنا، کیا وہ نابینا نہیں ہے کہ جو ہمیں دیکھ بھی نہیں سکتے اور ہمیں پہچان بھی نہیں سکتے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افعمیا وان انتما، کیا تم دونوں بھی نابینا ہو، اندھے ہو؟ السماء تبصرانہ، الستما تبصرانہ، الستما تبصرانہ، کیا تم دونوں اس کو نہیں دیکھ سکتی؟ یعنی تم دونوں تو دیکھ رہی ہو، اگر تم دونوں، آپ امہات المومنین کو یہ خطاب ہے، آپ دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں اور ہماری امہات ہیں، مائیں ہیں، ان کے بارے میں کوئی انسان سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن آپ تو دیکھ سکتی ہیں، آپ تو دیکھتی ہیں، لہذا یہ ہے پردے کا حکم۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا وضاحت کرتی ہے کہ ذالک بعد ان امر بالحجاب، یہ واقعہ اس وقت کا ہے کہ ہمیں حجاب کا حکم دیا گیا تھا، حجاب کا حکم آیا تھا، تو اس کے بعد یہ واقعہ پیش آیا اور ہمیں یہ کہا گیا۔ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور خواتین کو اور مسلمات کو یہ حکم ہے کہ اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت کرے اور اپنا ستر دوسروں کے سامنے کھولنے سے پرہیز کرے۔ اس کی تفصیلات میں پھر آتا ہے کہ خاتون کو ایسا باریک لباس نہیں پہننا چاہیے۔ اب یہ باتیں کرتے ہیں پھر مسلمات اور مومنات تو یہ باتیں نہیں پوچھتی، ان کو تو اللہ نے ایک ایمان کی دولت نصیب کی ہوئی ہے، ان کو شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن جو ہیں کچھ اس قسم کے، غفلت ہے تھوڑی بہت، تو یہ اس مسائل میں پوچھتے رہتے، جی یہ کہاں سے آپ بتا رہے ہیں، یہ حکم کہاں سے ہے؟ باریک لباس ایسا نہیں پہننا چاہیے جس سے بدن کی ساخت نمایاں ہو، جس سے کپڑا تو بظاہر ہے لیکن کپڑے کے اندر آپ کو اس کے بدن کے اعضاء نظر آ رہے ہیں۔ دلیل کہاں سے ہے، کہاں سے آپ نے معلوم کر لیا، بھئی کوئی دلیل بتاؤ۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے کہ ان کی بہن اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئی. ایک مرتبہ اسماء بنت ابی بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئی اور ایسی حالت میں سامنے آئی کہ باریک کپڑے اس نے پہن رکھے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً منہ پھیر لیا. فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ چہرہ مبارک دوسری طرف پھیر لیا اور فرمایا, اس سے بڑھ کر دلیل کیا ہے, یا اسماء ان المرأة اذا بلغت المحیض لم يصلح لها ان يرى منها الا هذا وهذا واشار الى وجهه وكفيه. سنن ابو داؤد. اس سے بڑھ کر دلیل تو نہیں ہے. اے اسماء, جب ایک عورت بالغ ہو جائے, بلوغت تک پہنچ جائے, تو جائز نہیں ہے کہ منہ اور ہاتھ کے سوا اس کے جسم کا کوئی حصہ نظر آئے. جائز نہیں ہے کہ اس کے اور اس کے علاوہ, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے مبارک کی طرف اشارہ فرمایا اور اپنے ہاتھوں کی طرف. لیکن یاد رکھیں کہ یہ غیر محرم خاتون سے بات نہیں ہو رہی. محرم اور غیر محرم کا فرق ہمارے سامنے واضح ہے. جو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہن تھی, اسماء بنت ابی بکر صحابیہ ہے, رشتے میں ہے, قریبی رشتہ بنتا ہے, لیکن اگر میرے سامنے بھی آئے اور اللہ کے رسول بھی ہیں, تو جب تک پورا جسم ڈھانپا نہ ہو, یہ کفین کی طرف اشارہ فرمایا, ہاتھوں کی طرف اور چہرے کی طرف, تو میرے سامنے نہ آئے, یعنی پردہ کرے. ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا, اور اپنی زینت کسی کو ظاہر نہ کرے, نہ دکھاتی پھرے, بجز اس کے جو خود بخود ظاہر ہو جائے. اب اس میں ایک لفظ ہے الا ما ظہر منہا, اور ایک عربی میں لفظ ہوتا ہے الا ما یظہر, وہ جو خاتون ظاہر کرے. ظاہر کرے کا لفظ نہیں ہے کہ خود ظاہر کرے, الا ما ظہر منہا, خود بخود ظاہر ہو جائے تو وہ اس سے مستثنا ہے. اور وہ کیا ہے کہ جو ظاہر ہو جائے اور اس کی اجازت ہے؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود تشریف فرماتے ہیں. یہ صحابہ رسول ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تلامذہ بھی ہے, ان سے سیکھا ہے. وہ فرماتے ہیں عبداللہ ابن مسعود کہ انہ الثیاب والرداء, انہ الثیاب والرداء, اس ما ظہر منہا سے چادر مراد ہے, جو انسان اوپر, خواتون اپنے اوپر ایک چادر لیتی ہے, اور الثیاب اس کے کپڑے مراد ہے. کپڑے ظاہر ہو جائے, نظر آ جائے, ٹھیک ہے, یا اس کے اوپر جو چادر ہے جس سے پردہ ڈھانپتی ہے اپنے جسم کو, وہ نظر آ جائے. تو ولا یضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زینتهن, اور اپنے پاؤں زمین پر مارتی ہوئی نہ چلا کرے. خواتین کے لیے ہدایات ہے, واضح صاف, ہمارا رب مخاطب ہے ہم سے. اور اپنے پاؤں زمین پر مارتی ہوئی نہ چلا کرے کہ اپنی جو زینت انہوں نے چھپا رکھی ہے اس کو بھی لوگوں کے علم میں لا سکے. وہ زینت جو چھپا رکھی ہے, جان بوجھ کر اس طریقے سے چلے کہ وہ زینت ظاہر ہو جائے, لوگوں کے علم میں آ جائے. اب اس سے آگے تفصیلات ہے کہ اس میں صرف وہ خواتین کا زیور یا وہ چیزیں, کنگن وغیرہ, وہ صرف مراد نہیں ہے کہ وہ جو ہے اس طریقے سے پاؤں زمین پر مارے, اس طریقے سے اپنے ہاتھ ہلائے کہ اس کی آواز آئے اور لوگوں کو پتہ چلے, صرف یہ مراد نہیں ہے. بلکہ ایک اصول اخذ ہوا ہے اس سے, وہ یہ ہے کہ دوسری ہر وہ چیز جو انسانی حواس کے اوپر اثر انداز ہو سکتی ہو, دوسری ہر وہ چیز, خاتون اس طریقے سے نہ چلیں, اس طریقے سے باہر نہ نکلیں کہ کہ وہ دوسروں کے اوپر اور دوسروں کے احساسات کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے. اس میں ایک مثال دی ہے خوشبو کی, ایک مثال دی ہے خوشبو کی, اس کی فضیلت اپنی جگہ پر ہے. لیکن فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو, خواتین کو حکم دیا کہ وہ خوشبو لگا کر باہر نہ نکلیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ, اللہ کی بندیوں کو مساجد میں جانے سے نہ روکو, ولیکن لیخرجنا وہن طفلات, لیکن وہ اس طریقے سے نکلے مسجدوں کی طرف کہ خوشبو انہوں نے نہ لگائی ہو. اپنے آپ کو اس انداز سے وہ نہ رائے سامنے کہ اس سے اس کے جسم کے حصے بھی نظر آئیں اور اس سے دوسروں کے احساسات بھی کو بھی اثر انداز ہو جائے. وہ عورتیں جن کے شوہر گھر پر موجود نہ ہو, بعض اوقات ہم سے بے احتیاطی ہو جاتی ہے, بعض چیزوں کو بہت معمولی سمجھ لیتے ہیں, موجود نہ ہو ان کے شوہر, تو ان سے, ایسی خواتین سے تنہائی میں ممانعت ہے, ملاقات کی سختی کے ساتھ یہ روکا گیا ہے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ الفاظ ہیں میری بہنیں, ہم بھی سنیں, بہنیں بھی سنیں, لا تلیجو علی المغیبات, یہ حکم تو مردوں کو ہے ویسے, لا تلیجو علی المغیبات, جب عورتوں کے شوہر غائب ہو گھر سے باہر ہو تو ان کے پاس نہ جاؤ. فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنْ أَحَدِكُمْ مَجْرَ الدَّمِ, فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنْ أَحَدِكُمْ مَجْرَ الدَّمِ, اس لیے کہ ایک شخص کے اندر شیطان خون کی طرح گردش کرتا رہتا ہے. مجھے آگے تشریح کی ضرورت میں محسوس نہیں کرتا, میں صرف حدیث کے الفاظ بتاتا ہوں اس کا اردو ترجمہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر, جو اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہو, فلا یخلون بامرأة لیس معها ذو محرم, تو وہ اس خاتون کے ساتھ تخلیے میں نہ ملے, داخل نہ ہو جائے ایسی جگہ جو تخلیے میں ہے, اور وہ تخلیے میں تب ہوگی جب اس کے پاس کوئی ذو محرم نہیں ہے, ذی محرم کوئی ہے نہیں اس کے پاس, اس کا باپ نہیں ہے, اس کا بیٹا نہیں ہے, اس کا بھائی نہیں ہے. فَإِنَّ ثَالِثُهُمَا الشَّيْطَانِ, اس لیے کہ ان دونوں میں سے جو تیسرا ہے وہ شیطان ہے. دونوں میں تیسرا جو ہے, جو نظر نہیں آتا آپ کو لیکن موجود ہے, وہ شیطان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیعت لیا کرتے تھے صحابہ سے, آپ کو معلوم ہے بیعت لیتے وقت ہاتھ ملایا کرتے تھے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے جن کا مرتبہ آپ کو معلوم ہے. لیکن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ کبھی کسی غیر محرم کے ہاتھ نے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ نے, مبارک ہاتھ نے کبھی بھی کسی غیر محرم خاتون کو نہیں چھوا, کبھی بھی کسی غیر محرم خاتون کو نہیں چھوا. تو بیعت کیسے لیتے تھے؟ بیعت زبانی ہوتی تھی, بیعت کرو میرے ساتھ, وعدہ کرو میرے ساتھ کہ ایمان لاؤ گی آخرت پر, کتابوں پر, رسولوں پر, بیعت کرو کہ نمازیں پڑھو گی, بیعت کرو کہ چوری سے اپنے آپ کو روکو گی, بدکاری سے منع رہو گی. یہ سارے کی سارے بتا کے پھر فرماتے کہ اب آپ چلی جائے, آپ کی بیعت ہو گئی, یعنی ہاتھ ملانے کی ضرورت نہیں ہے, یہی بیعت ہے, آپ کے الفاظ ہی بیعت ہے. جبکہ مردوں کے بارے میں اور صحابہ کے بارے میں ہاتھ ملایا جاتا تھا, بیعت کرو میرے ساتھ, وعدہ کرو. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اب اس سے بھی آپ اندازہ کر لیں کہ اگر کوئی شخص تمہارے گھر میں جھانکے اور تم نے اسے ایسا کرنے کی اجازت نہ دی ہو, یعنی بغیر اجازت کے ایسا کرے, تو پھر ایک کنکری مار کر اس کی آنکھیں پھوڑ دو. آپ ذرا تصور میں لائیے کہ یہ کون کہہ رہا ہے, کس کا فرمان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مہربان ہے اپنی امت کے اوپر, شفیق ہے, مہربان ہے, وہ فرماتے ہیں کہ کنکری اٹھا کر اس کی آنکھ پھوڑ دو, اور اگر تم نے ایسا کیا تو تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا. صحیح بخاری کی حدیث ہے, صحیح بخاری کی حدیث ہے. اس طریقے سے آپ اس سے بھی اندازہ کریں. لوگ تو اعتراض کرتے رہتے ہیں کہ جی رجم ہو رہا ہے, خاتون کو کوڑے لگ رہے ہیں. ان تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا کس کو پڑھے کس طرح پڑھے, لیکن ہم اس پہ بالکل نہیں شرماتے اور اس پہ کوئی ڈیفینسی اور مدافعانہ بات نہیں کرتے کہ یہ بدکاری اور بے حیائی اتنا بڑا جرم ہے, سوسائٹی کے لیے اتنا نقصان دہ اور ضرر رسان ہے کہ اس کی جو سزا مقرر ہوئی ہے وہ شدید ترین سزا ہے اور سزا موجود ہے. کیوں ہم اس پہ شرمائے؟ اللہ کا دین ہے. سورہ نور کی آیت ہے, الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ. اگر غیر شادی شدہ خاتون اور مرد اس سے ارتکاب ہو جائے تو 100 کوڑے اس کو مارو, طریقہ ہے اس کا, ایسے بھی نہیں. یا وہ اعتراف کرے تو اعتراف کے بعد گواہوں کی ضرورت کہاں رہ گئی, اعتراف اس نے کر لیا مان لیا, اور یا اس کے اوپر 4 گواہ پیش ہو جائے. اور اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کے لیے رجم کا حکم ہے اور رجم کا استعمال ہوا ہے. میرا جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ بے حیائی اتنا بڑا جرم ہے معاشرے کے لیے کہ اس کی سزا بھی سخت سے سخت رکھی گئی ہے, شدید سے شدید رکھی گئی ہے. حضرات اس وقت چند ہی منٹ رہتے ہیں, اور بھی کئی چیزیں تھیں. اصل چیز جو ہے وہ عمل کی ہے. اس معاشرے میں, ہر معاشرے میں شرم اور حیا وہ بنیادی صفت ہے کہ جو سرمایہ ہے مؤمنات کا اور مومنین کا. میری بہنوں کو یاد ہوگا, ان کے علم میں ہوگا کہ اس زمانے میں جو گئے گزرے ہم جیسے کمزور مسلمان اس میں رہتے ہیں, ایسی خواتین ہیں, ترکی کی مثال میری ماں اور میری بہنوں کو یاد ہوگی اچھی طرح, کہ وہ خاتون جو ترکی میں پارلیمنٹ کی ممبر بھی تھی, اس کو کہا گیا کہ حجاب اتار دو, نہیں اتارتی تو آپ کی سٹیزن شپ ختم ہو جائے گی, شہریت ختم ہو جائے گی. شہریت ختم ہو جائے تو پارلیمنٹ کی ممبر شپ بھی چلی جائے گی. اس خاتون نے, باحیا خاتون نے, مسلمہ خاتون نے, مومنہ خاتون نے سب کچھ گوارا کر لیا لیکن اپنا حجاب نہیں اتارا, اس لیے کہ قیامت کے دن یہ پارلیمنٹ کی ممبرشپ اس کو نہیں بچا سکتی اللہ کے عذاب سے. اس لیے کہ قیامت کے دن دنیا کی یہ متاع جو پوری دنیا بھی اگر انسان کو مل جائے تو قلیل ہے, نہیں بچا سکتی. ہمیں ان احکامات پہ عمل کرنا ہے اگر ہمیں آخرت کی سرخروئی چاہیے. میں دوبارہ درخواست کروں گا آپ سے, اپیل کروں گا آپ سے کہ کل کا درس ہے اور اس کے بعد ایک اور دن ہے, 2 دن رہ گئے ہمارے پاس. آپ جب کل اس درس میں آئے تو میری درخواست ہے, عاجزانہ درخواست ہے کہ آپ 3 افراد کو اپنے ساتھ لائے, 3 مزید افراد کو دعوت دے. آپ کسی کے گھر جائیں گے, دستک دیں گے تو اس میں برکت ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی زبان میں, آپ کی دعوت میں برکت ڈالے گا. لوگ آئیں گے, لوگ آ جائے اور اس نے ایک حکم سمجھ لیا, سیکھ لیا, عمل کی توفیق ملی تو آپ کا اجر ہے. اور باقی اپیل جو میں نے کل کی تھی انفاق کے حوالے سے, اس کو میں دوبارہ دہراؤں گا, اس لیے کہ میرے علم کے مطابق یہاں کوئی اس قسم کا سورس نہیں ہے ہمارے ان بھائیوں کے پاس, جہاں تک میں جانتا ہوں کہ کہیں پہ کوئی اس طرح کی کوئی ہیڈ ہے, کوئی پیسے ہیں, کوئی رقم ہے کہ جا کے وہ چیک کاٹ کے پیسے نکالے. یہ آپ کی کلاس ہے, یہ آپ کی مجلس ہے, آپ نے اس کو چلانا ہے. جتنا زیادہ سے زیادہ آپ انفاق کر سکتے ہیں اور جو خواتین کر سکتے ہیں اس میں حصہ ڈالے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الہ العالمین, جو آیات قرآنیہ ہم نے حیا اور پردے کے بارے میں سنی ہے, جو احادیث مبارکہ ہم نے آج سنی ہے سنائی ہے, الہ العالمین ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. مردوں کے حوالے سے ہیں, ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہماری بہنوں, ماؤں, خواتین کے حوالے سے ہے, عمل کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہمیں قرآن کریم اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریبی اور گہرا تعلق اور رشتہ جوڑنے کی توفیق عطا فرما. جو بھی حکم ہمارے علم میں آئے ہمیں اس پر اخلاص کے ساتھ چلنے کی, چاہے دنیا جو بھی کہیں, قدامت پسند کہیں، ہمیں رجعت پسند کہیں، جو بھی نام دے، لیکن ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. جو لوگ بیمار ہیں، دوبارہ مجھے آج ایک چٹ دی ہے، چٹ لوگ دیتے ہیں ہمیں، سب مجھے رکو کے ذریعے بتاتے ہیں. ایک صاحب ہیں گھٹنوں میں تکلیف ہے، بچیوں کی بھی گھٹنوں میں تکلیف ہے، اور بیماریاں ہیں. اللہ رب العالمین سارے انسانوں کی مشکلات سے عالم ہے. الہ العالمین سب کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما، سب کی مشکلات دور فرما. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.